نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسنون طریقہ ہے کہ جب کوئی مشکل پیش آئے دو نفل پڑھے جائیں اور دعائے حاجت پڑھی جائے. یہ سب کو زبانی یاد ہونی چاہیے تاکہ کسی بھی مشکل میں جو دعا مانگنے کا مسنون طریقہ ہے وہ آپ کو پتا ہو. کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے میں آپ سے دعائے حاجت پڑھواؤں, وہ اس لیے تاکہ یہ کام آپ پہ آسان ہو جائے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب سمندر میں ان کو تکلیف ہوئی تھی تو انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. قرآن پاک میں آتا ہے کہ لولا کان من المسبحین للبس فی بطنہ الی یوم الدین. یہ قرآن کہتا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام اس وقت تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک وہیں رہتے, اس سے نہ نکل سکتے. اس کا کیا معنی ہے؟ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے ہم کو؟ اس خاص انداز میں دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو اس مشکل سے نجات دی. کچھ الفاظ اتنے مؤثر ہوتے ہیں, اتنے فائدہ مند ہوتے ہیں کہ آپ ان الفاظ سے اللہ کو پکارتے تو جائیں, دیکھیں مشکل کیسے آسان ہوتی. اسی طرح کی دعاؤں میں سے یہ بھی ایک دعا ہے کہ جس کے بارے میں کیا آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا ہے یہ طریقہ. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص کو اللہ تعالی کی طرف کوئی حاجت ہو, یعنی کوئی اس کی زندگی میں ضرورت ہو یا کسی بندے سے کوئی کام ہو, یعنی آپ کا کام کہیں اٹکا ہوا ہے, تو وضو کر کے دو رکعت نماز ادا کرے, پھر اللہ کی تعریف کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے, پھر یہ دعا پڑھے. اور یہ دعا ہے جس کے الفاظ بہت خوبصورت ہیں. اگر ہم اپنے دل سے بھی دعا مانگے تو ہم کو یہ الفاظ ہی نہیں آتے کہ ہم مانگے کیا. اگر اس وقت میں آپ کو کہوں کہ اس دعا کو چھوڑ کر حاجت کے لیے کچھ دعائیں لکھ کر مجھے دیں, کیا مانگیں گے, کس طرح مانگیں گے, لکھیے, تو آپ اگر لکھیں گے اور پھر کمپیریزن کر لیں اس ٹیکسٹ سے, نو کمپیریزن, ہمارے پاس نہ وہ بلاغت ہے, ہم کو تو مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا. تو ہمارے معلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مانگنے کا بھی طریقہ سکھایا ہے کہ ان لفظوں سے مانگو. قرآن پاک میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, وکان بالمؤمنین رحیما, وہ مومنوں پر کیا تھے؟ رحیم تھے. ایک اور جگہ پر آتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ مہربان ہے, قریب تر ہیں, ان کے زیادہ مددگار ہیں یا دوست ہیں. جتنے ہماری جان ہمارے لیے کچھ کرتی ہے نا, ہم نے اپنے لیے جو کیا اس سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا. ہم تو اپنے لیے کون سا فائدہ سوچتے ہیں, صرف ہم اپنے لیے کیا بھلائی چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ, ہم کو تو مانگنا بھی نہیں آتا, سچی بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مانگنا بھی سکھایا, ہر چیز زندگی کا طریقہ سکھایا. اسی لیے قرآن ہمیں کیا کہتا ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کر چاہو ان کو, کیونکہ انہوں نے تمہاری وہ خیر خواہی کی ہے جو تم خود بھی اپنی نہ کر سکتے تھے. اچھا, تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ نے حاجت کے وقت کیا دعا سکھائی, اور آج کی یہ دعا کس مقصد کے لیے مانگیں گے؟ کہ یہ نیا کام جو ہم شروع کرنے لگے ہیں یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے, اس کا سمجھنا بھی آسان ہو جائے, جذب کرنا بھی آسان ہو جائے, صرف وہ حاصل کریں جو اللہ کی رضا ہو. اور اس علم سے مقصود نہ دنیا کی شہرت ہو, نہ کچھ اور کمانا ہو, نہ ہی کچھ اور حاصل کرنا ہو. جس چیز کو انسان جانتا ہے اس سے مستفید ہو سکتا ہے، اور جس چیز کی خیر خوبی اور بھلائی اس کو پتہ نہیں، وہ اس کے سامنے بھی ہو تو وہ اس سے ڈر محسوس کرتا ہے۔ قرآن پاک کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کی باتیں، یہ بھی ہماری قوم کے لیے اجنبی ہیں۔ ہم آپ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن آپ کو جانتے نہیں، آپ کی حیثیت سے واقف نہیں، اس کے بارے میں افراط اور تفریط کا شکار ہے۔ افراط کیا ہے؟ غلو، آپ کی ذات کے بارے میں یا تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت غلو پایا جاتا ہے، اور وہ غلو کیا ہے کہ آپ کو آپ کی ہستی سے بڑھا کے کیا بنا دیا گیا، خدا کی ذات میں شامل کر دیا گیا۔ اور دوسری طرف تفریط، تفریط کیا ہے کہ آپ کی ذات کو پہچاننے کی بجائے آپ کا حق ادا کرنے کی بجائے آپ سے منہ موڑ لیا گیا، آپ کو جاننے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اگر آپ سے محبت کا دعویٰ بھی کیا گیا تو صرف چند شعروں کے نذرانے پیش کر دیے گئے، نعت لکھ کر یا پڑھ کر کیا سمجھ لیا گیا کہ آپ کی محبت کا حق ادا ہو گیا۔ میں اس وقت بھی آپ کو پورے اعتماد سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر اردو لٹریچر میں جتنی بھی نعت ہے سب اکٹھی کر لیں اور اس کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے کلام، آپ کی تعلیم، آپ کے مشن، آپ کی حیثیت کو پہچانیں، آدھا بھی نہیں جان سکتے، چوتھائی بھی نہیں جان سکتے آپ۔ اس لیے کہ نعت کا موضوع یا بعض اوقات آپ کی صرف شخصیت کا ظاہری پہلو، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کی مسکراہٹ کیسی تھی، آپ کا حال حلیہ کیسے تھا، یا پھر اپنا رونا دھونا ہے کہ ہم آپ کے غم میں کیسے کیسے مبتلا ہیں، اور یا پھر ایسے الفاظ ہیں کہ جس میں آپ کا مقام بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے مقام کے برابر ہے۔ اور دوسری طرف تفریط میں وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے بارے میں نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہی اس مقصد کو جانتے ہیں کہ آپ کیوں آئے، اور بسا اوقات آپ کی تعلیم کو ایک طرف ڈال دیتے ہیں۔ ان دونوں ایکسٹریمز، یعنی صاف کہتے ہیں کہ قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی ضرورت ہی نہیں، اور ایسے ایسے اعتراضات کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں واقعی انسان یہ سمجھتا ہے کہ حدیث تو شاید کچھ جھوٹ کا مجموعہ ہے۔ یعنی اقوال زرعی ہم بہت شوق سے پڑھیں گے، کسی بھی شاعر کا کلام، کسی کی بھی سینگز، کسی کی بھی پرحکمت باتیں، لیکن جو ہی کوئی حدیث آئی تو ہم ایک دم شک میں مبتلا ہو جائیں گے، پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، اور کیا ہے، حدیث ہی ہے نا، نہ بھی مانا تو کیا کفر ہو جائے گا، کون سی آفت آ جائے گی۔ اور اس رویے نے ہمارے اسلام کو ایک فطری دین کی بجائے ایک ایسا دین بنا دیا کہ جو قابل عمل ہی نہ رہے۔ قرآن اور حدیث کا باہم تعلق کیا ہے؟ ایسا ہی جیسے ایک نظریے اور عمل کا ہوتا ہے۔ قرآن اگر تھیوری ہے تو حدیث پریکٹیکل ہے، قرآن اگر ایک علم ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہے۔ تو چلیے دعائے حاجت پڑھتے ہیں تاکہ ہم اس علم سے وہ فائدہ اٹھائیں جو اٹھایا جانا چاہیے، یعنی اس علم سے ہمارا مقصود صرف اللہ کی رضا ہو اور حق کو سمجھنا ہو، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہیں بھی بھٹکنے سے اور کسی بھی افراط اور تفریط سے بچائے، اور کسی بھی علم کے تکبر اور غرور سے بھی بچائے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اثم لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. لا إله، نہیں کوئی الہ الا اللہ سوائے اللہ کے. الحلیم، جو بردبار ہے. الکریم، عزت والا ہے. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ. ربی، جو رب ہے. العرش العظیم، بہت بڑے عرش کا. والحمد للہ، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے. رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا. اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. موجبات رحمت کا، تیرے رحمت کے اسباب کا، یعنی ان چیزوں کا سوال کرتا ہوں جس سے تیری رحمت برس پڑے. وعزائم مغفرتک، اور تیری بخشش کے سامان کا. والغنیمت، اور فائدہ اٹھا سکوں یا فائدہ اٹھانے کا. من کل بر، ہر نیکی سے، ہر نیکی سے فائدہ اٹھا لینے کا سوال کرتا ہوں. والسلامت، اور سلامتی کا سوال کرتا ہوں. من کل اسم، ہر گناہ سے. لا تدع، نہ تو چھوڑنا لی، میرے لیے، ذنبن، کوئی گناہ. الا غفرتا، مگر تو نے اس کو معاف کر دیا. ولا ہمن، اور نہ کوئی پریشانی. الا فرجتا، مگر تو نے اس کو دور کر دیا. ولا حاجتن، اور نہ چھوڑنا کوئی حاجت. ہی لک ردن، اور وہ آپ کی پسند ہو. الا قضیتہا، مگر تو پورا کر دینا اس کو. یا ارحم الراحمین، اے سب رحم کرنے والوں میں بڑھ کر رحم کرنے والے. اس دعا میں سب سے پہلے اللہ تعالی کی حمد و ثنا ہے، پھر اس کے بعد سوال ہے، دعا ہے. اور دعا میں کیا کہ اللہ، میں سارے ان اسباب کا سوال کرتا ہوں کہ وہ جمع ہو جائیں جس سے تیری رحمت برسے، یعنی تو مجھ پر مہربان ہو جائے. اسباب یعنی ذریعہ، سبب کی جمع، یعنی ایسے ذرائع، ایسے طریقے، ایسی وہ سب اسباب پیدا کر دے کہ جس سے رحمت ہو جائے اور جس سے بخشش ہو جائے، یعنی بخشش کے سب سامان مہیا ہو جائیں. والغنیمت، اور فائدہ اٹھانے کا. من کل بر، ہر نیکی سے. کیونکہ عموماً انسان کی نفسیات کیا ہوتی، میں کوئی بڑا کام کروں گا، کوئی بڑی سی نیکی کروں گا، چھوٹی نیکی کا کیا فائدہ. حالانکہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں انسان کے نام اعمال کو وزنی کر دیں گی، اور چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کی ہلاکت کا سبب ہوتے ہیں. تو اسی لیے یہاں کیا دعا مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ، مجھے ہر قسم کی نیکی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے کہ میں وہ کر جاؤں. والسلامت من کل اسم، اور ہر قسم کے گناہ سے بچ جاؤں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا. اور میرے لیے کوئی گناہ نہ چھوڑ کے جسے تو نے معاف نہ کیا. یعنی پہلے بخشش مانگی گئی ہے، کیونکہ اگر گناہوں کا ڈھیر ہے ہمارے سر پہ تو ہماری دعائیں کیا قبول ہوں گی. ولا ہمن، اور کوئی پریشانی نہ چھوڑنا. الا فرجتا، کہ جسے تو کھول نہ دے، جسے آسان نہ کر دے. ولا حاجتن، اور نہ کوئی ایسی ضرورت. ہی اللہ کا ردن، جو تجھ کو پسند بھی ہے، یعنی میری ضرورت ہے اور تیری اس میں ناراضگی بھی کوئی نہیں، یا یہ کہ اس ضرورت سے تیری رضا بھی حاصل ہو جائے. الا قضیتھا یا ارحم الراحمین، مگر اے ارحم الراحمین اس کو ضرور پورا کر دینا، یعنی جو حاجت میں تیرے سامنے رکھ رہا ہوں اور تو اس پہ راضی ہے، یعنی تیری ناراضگی اور گناہ کا کوئی کام نہیں، تو پھر تو اسے لازمن پورا کر دے. ان الفاظ سے جب انسان اپنے رب کو پکارتا ہے تو رب اس کی پکار سنتا ہے. نیت، اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه البخاري. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، لہذا جس شخص نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی، جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی، بس مہاجر نے جس مقصد کے لیے ہجرت کی اس چیز کے لیے سمجھی جائے گی. یہ اس کی دراصل وضاحت ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس حدیث کی روشنی میں اس مجلس میں بیٹھنے والا ہر شخص اپنی نیت کا جائزہ لے کہ وہ یہ کیوں پڑھ رہا ہے، کیا مقصد ہے اس کے پڑھنے کا، کیا غرض ہے اس کے علم حاصل کرنے کی، کیا اللہ کی رضا، دین کا دفاع، دین کی خدمت، اپنی اصلاح، یا پھر کچھ اور. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہاری شکل و صورت اور مال نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ شکل و صورت کیوں نہیں دیکھتا، خواہ وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ وہ تو خود اس نے بنائی. سورۃ آل عمران میں آتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ تمہیں ماں کے پیٹ میں بناتا ہے جیسے چاہتا ہے، اس لیے وہ کسی کی شکل سے مروب نہیں ہوتا اور نہ ہی مال سے، اس لیے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے. شکل و صورت اور مال اس کی اپنی دی ہوئی ہے، اس لیے وہ ان دو چیزوں سے قطعاً مرعوب نہیں ہوتا، امپریس نہیں ہوتا. وہ کیا دیکھ رہا ہے اس وقت ہم سب کے؟ قلوبکم و اعمالکم، دل اور عمل. دل سے مراد کیا ہے؟ کہ نیت اور ارادہ اس وقت کیا ہے، دل میں کیا ہے، اور عمل کیا ہے کہ توجہ کتنی ہے اس کام کی طرف اور اس کے لیے محنت کتنی ہو رہی ہے. میں چاہوں گی کہ اس حدیث کو کل آپ اپنی گروپ ٹائم پر ریڈ کر کے سنائیں، یہ نمبر دو حدیث جو چھوٹی ہے، تاکہ آپ کو احادیث پروناؤنس کرنی بھی آئیں. میں آپ کو کہلواؤں گی اس وقت یہ حدیث اور آپ اس کو میرے پیچھے دہرائیں گے تاکہ کل آپ سنا سکیں، اور گھر جا کے تین دفعہ اس حدیث کو پڑھیں گی. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ دو چیزیں نہیں دیکھتا اور دو دیکھتا ہے، اس کے برعکس بندے وہ دو دیکھتے ہیں جو اللہ نہیں دیکھتا، اور وہ دو نہیں دیکھتے جو اللہ دیکھتا ہے. کیا نہیں دیکھتا؟ صورتیں اور مال. کیا دیکھتا ہے؟ دل اور اعمال. بندے کیا دیکھتے ہیں؟ صورت اور مال، ایسا ہی ہے نا. ہم کسی کو پہچاننے کے لیے کسی کی بڑائی کو کہاں سے دیکھتے ہیں، کون اچھا ہے اور کون نہیں، کون بڑا ہے اور کون نہیں، کس چیز سے پہچانتے ہیں؟ اس کی شکل کیسی ہے، اس کا اپیرنس کیسا ہے، اور اس کے پاس مال کتنا ہے. اگر یہ دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو بالکل اس کے آگے دل بیٹھ جاتا ہے ہمارا، مروب خدا مان لیتے ہیں اس کو. اور اگر ان میں سے دو نہ ہو، ایک ہی ہو جائے تو بھی کافی ہے. اس کے برعکس کس چیز کو نہیں دیکھتے؟ کسی کے عمل کو، اخلاق کو، کردار کو. اور دوسری طرف دل تو ویسے ہی نظر نہیں آتا، اگرچہ نیتیں انسان کی عمل سے بھی ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں. نیت عمل میں رنگ ڈالتی ہے، عمل کے اندر ایک خاص طمانینت اور سکون آ جاتا ہے، ایک وقار آتا ہے، ایک حسن آتا ہے نیت کی درستگی سے. لیکن ہم عموماً ان دو چیزوں کی طرف کم ہی مائل ہوتے ہیں. تو جب اللہ کی نگاہ اور ہماری نگاہ میں ہی فرق ہے تو باقی چیزیں تو ہمارے اور اس کے معیار میں ہی فرق ہے، تو پھر ہم اللہ کے معیار پہ کب پورے اتر سکتے ہیں؟ ہماری ساری توجہ، ساری محنت اور ساری کوشش کن دو چیزوں کو سنوارتے گزری؟ ہر وقت جس چیز کے بارے میں ہم کانشس ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہماری شکل کیسے لگ رہی ہے؟ ہمارے چہرے پہ بال تو نہیں، ہمارے منہ پہ کچھ لگا ہوا تو نہیں، کوئی داغ تو نہیں، کوئی دھبا تو نہیں؟ کیسے کیسے ٹوٹکے، کتنا میک اپ پہ خرچ کرتے ہیں، ہزاروں روپیہ، صرف اس لیے کہ ہماری لک اچھی آئے. اور دوسری طرف ساری توجہ مال کی طرف، حلال سے ملے یا حرام سے ملے، جائز ہو یا ناجائز ہو، اپنا حق ہو یا کسی کا ہو، بس مل جانا چاہیے. سارا غم اور دکھ اور فکر انہی دو چیزوں کے گرد ہے. اور جس چیز کی پرسش ہے آخرت میں کہ نیتوں کا حال کیا تھا اور کام کیا کر کے لائے، وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ شکل کیسی لائے، کام کیسے کر کے لائے، اس کی طرف محنت اور مال اور وقت اور توجہ بہت کم. سنت کی تعریف، سنت کیا ہوتی ہے؟ سنت کا لغوی معنی، لیکسیکل یا ڈکشنری میننگ، طریقہ یا راستہ ہوتا ہے. سنت کا معنی طریقہ یا راستہ، اچھا ہو یا برا. عن ابی جحیفۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سن سنۃ حسنۃ فعمل بها بعدہ کان لہ اجرہ ومثل اجورہم من غیر ان ينقص من اجورہم شیئا ومن سن سنۃ سیئۃ فعمل بها بعدہ كان عليه وزره ومثل اوزارهم من غير ان ينقص من اوزارهم شيئا. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اور اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو جاری کرنے والے کو اپنے عمل کا ثواب بھی ملے گا اور اس اچھے طریقے پر چلنے والے دوسرے لوگوں کے عمل کا ثواب بھی ملے گا، جبکہ عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے ثواب سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. یعنی عمل کرنے والوں سے لے کر کروانے والے کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص بارگاہ سے دیں گے. اور جس شخص نے کوئی برا طریقہ جاری کیا جس پر اس کے بعد عمل کیا گیا تو اس پر اپنا گناہ بھی ہوگا اور ان لوگوں کا گناہ بھی جنہوں نے اس پر عمل کیا، جبکہ برے طریقے پر عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گناہوں سے کوئی کمی نہ کی جائے گی. تو یہاں پر لفظ سنتن حسنتن بھی استعمال ہوا ہے اور سنتن سیئتن. تو لفظی معنی سنت کا کیا ہے؟ طریقہ، ہاں اچھا ہو یا برا. اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. شریعت کی اصطلاح میں سنت کا مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن رغب عن سنتی فلیس منی، رواہ البخاری. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے طریقے پر چلنے سے گریز کیا وہ مجھ سے نہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ تو گویا اسلام کی اصطلاح میں سنت کس کا طریقہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ تو آج کے بعد آپ کے ذہن میں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ سنت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی، کہ آپ نے کس طریقے پر زندگی گزاری۔ عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال ليعلموا أنها سنة رواه البخاري۔ حضرت طلحة بن عبد الله بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو انہوں نے اس میں سورۃ فاتحہ پڑھی اور فرمایا، میں نے یہ اس لیے پڑھی ہے تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ کا طریقہ کہاں؟ جیسے عبادات میں۔ آپ کا طریقہ کہاں؟ اخلاقیات میں، معاملات میں۔ یعنی ایمان، عبادت، معاملات، اخلاق، ان سب میں آپ کا طریقہ کیا تھا؟ سنت کی تین قسمیں ہیں، سنت قولی، سنت فعلی، سنت تقریری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زبانی ارشاد مبارک سنت قولی کہلاتا ہے، یعنی جو آپ کا قول تھا، بول کے آپ نے بات بتائی، وہ کیا ہے؟ قولی، قول سے قولی، یہ نسبت کی ہے یہاں، جس کی مثال درج ذیل ہے۔ عن حذیفة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یستحل الطعام اللہ یذکر اسم اللہ علیہ رواہ مسلم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دراصل آپ کا قول۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو سنت فعلی کہتے ہیں۔ فعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کو، جس کی مثال درج ذیل ہے۔ ان نعمان بن بشیر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا للصلاۃ فاذا استوینا کبر رواہ ابو داود۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں درست فرماتے۔ اب یہ آپ کا فعل ہے، آپ کیا کرتے؟ ہماری لائنوں کو سیدھا کرتے۔ جب ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دیتے۔ اسے ابو داود نے روایت کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو کام کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی فرمائی ہو یا اس پر اظہار پسندیدگی کیا ہو، اسے سنت تقریری کہتے ہیں، جس کی مثال درج ذیل ہے۔ تقریر کا لفظ کس سے ہے؟ قاف رے رے، قررہ، یعنی قرار، ریکمینڈڈ کے معنوں میں، یا دوسرے لفظوں میں ٹیسٹ اپروول، یعنی خاموش اپروول ہے یہ، ایک طرح سے آپ نے اپروو کر دیا۔ اپروڈ، ایک کام آپ کے سامنے ہوا اور آپ نے کیا کیا؟ اس کو اپروو کر دیا۔ عن قیس بن عمر قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یصلی بعد صلاة الصبح رکعتین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح رکعتان فقال الرجل انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما فصلیتهما الان فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ ابو داود۔ حضرت قیس بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو صبح کی نماز کے بعد دو رکعتیں پڑھتے دیکھا۔ فرمایا، صبح کی نماز تو دو رکعت ہے۔ اس آدمی نے جواب دیا، میں نے فرض نماز سے پہلے کی دو رکعتیں نہیں پڑھی تھیں، لہذا اب پڑھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے۔ اس خاموشی کا مطلب کیا تھا؟ ٹھیک ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بعض اوقات یہ کہ جیسے مسجد میں کوئی شخص آیا اور فرض شروع ہو چکے، اب وہ کیا کرتا ہے؟ کیونکہ حکم یہ ہے کہ جب اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، یہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو پھر کوئی اور نماز نہ پڑھی جائے سوائے فرض نماز کے، یعنی جو جس کی امامت ہو رہی ہے. اب وہ شخص ہو سکتا ہے مسجد میں آیا ہو، نماز شروع ہو گئی، اب اس نے الگ سے سنتیں پڑھنے کی بجائے کیا کیا، نماز شروع کر دی امام کے ساتھ اور نماز پڑھ کے بعد میں سنتیں پڑھنے لگا. آپ نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کیونکہ نماز تو ہو چکی. تو اس نے کہا کہ میری پہلے کی سنتیں رہ گئی ہیں، وہ پڑھ رہا ہوں. تو آپ نے خاموشی اختیار کی. یہ خاموشی کیا ہے آپ کی؟ سنت تقریری. آپ نے کہا ٹھیک ہے، یعنی پڑھ لو. تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کبھی جلدی میں انسان فرض نماز پڑھ لیتا ہے اور سنت سہولت کے مطابق، خاص طور پہ جب ایسا ڈر ہو کہ قضا ہی نہ ہو جائے ساری پڑھنے کے انتظار میں، تو بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. سنت کی یہ تینوں قسمیں ایک ہی مرتبے کی ہیں، یعنی جب آپ نے ایک بات فرما دی یا کر کے دکھا دی یا پھر کیا کیا اپروول دے دی، تو یہ تینوں شریعت کا سورس ہیں. ان تینوں سے احکامات نکالے جائیں گے. جہاں سنت کا معنی تھا سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن، تو اس پر انہوں نے بدعت کی بات پوچھی کہ کیا سنتن سیئتن سے مراد بدعت ہے. اس سے مراد بدعت نہیں ہے. بدعت کا ذکر آگے آئے گا، ابھی فی الحال اس کو جان بوجھ کے میں نے نہیں چھیڑا. میں آپ سے بار بار یہی ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ ہم چاہے تھوڑا پڑھیں لیکن جو پڑھیں اس کو سمجھ میں آ جانا چاہیے. اس سے ریلیونٹ یا اور ادھر ادھر کی بحثیں ابھی چھیڑنے کی ضرورت نہیں. سنتن سیئتن سے سمپلی مراد یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ کا کام اس نے خود کیا اور پھر اسے لوگوں میں بھی رواج دے دیا. مثلاً کسی معاشرے کے اندر سود جیسی کوئی چیز نہیں تھی اور پہلے نہیں تھی، لیکن کسی شخص نے اس کا رواج ڈال دیا. اب جتنے بھی لوگ اس کے بعد سود کا لین دین کریں گے وہ اس کے ذمے پڑے گا. اور اس کی بڑی مثال کہاں ہے؟ قتل کے سلسلے میں حابیل اور قابیل کے قصے میں، اور وہاں یہ حدیث میں نے کوٹ بھی کی تھی کہ قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی جو قتل ہوتا ہے اس کے گناہ کا ایک حصہ قابیل کو بھی ملتا ہے، بغیر اس کے کہ قاتل کے گناہ میں کوئی کمی ہو. اب قتل یہاں ہوا ہے اور قابیل کہاں گزر گیا، لیکن اس کو کیوں حصہ مل رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے قتل انسانی کی رسم ڈالی. تو سنتن سیئتن سے مراد کوئی بھی گناہ کا طریقہ. اور اصل میں سمجھانا یہ مقصود تھا کہ لغت میں، ڈکشنری میں لفظ سنت اچھے طریقے اور برے طریقے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسلام میں، شریعت کی اصطلاح میں، سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے لیے استعمال ہوتا ہے. سنت قرآن پاک کی روشنی میں، دین کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرنا فرض ہے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں قرآن تو ٹھیک ہے لیکن حدیث یا سنت یہ ضروری نہیں. تو اس کے بارے میں کہاں سے دلیل آئے گی؟ اسی قرآن سے جس کو لوگ مانتے ہیں. قرآن ہی ہم کو بتائے گا. قرآن پاک میں سورۃ انفال آیت نمبر 20 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور بات سن لینے کے بعد اس سے منہ نہ موڑو. یہ آپ پڑھ چکے ہیں. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں کو کیا خطاب ہے؟ ایک طرف اللہ کی اطاعت کا اور دوسری طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا. اور ساتھ ہی تاکید سے کیا فرمایا کہ جب بات سن لو تو منہ نہ موڑو. کس کی؟ اللہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سورت النور میں فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قابل غور ہے یہ آیت. نماز قائم کرو، زکات دو اور رسول کی اطاعت کرو. نماز کیا ہے؟ فرض ہے نا. زکات کیا ہے؟ تو ان دو کے ساتھ تیسری چیز کیا کہی جا رہی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. تو کیا آپ یہ کریں گے، نماز پڑھ لیں گے، زکات بھی دے دیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں، وہ نہیں ہم کریں گے، تو آپ کا دین مکمل کیسے ہوگا؟ نماز قائم کرو، زکات دو اور رسول کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. سورۃ النساء آیت 80 من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اصل میں کس کی اطاعت ہے؟ اللہ ہی کی. اور جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیرا، ومن تولا، جس نے منہ پھیرا، تو ہم نے آپ کو ان پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا، حفاظت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا. آپ کی ذمہ داری ختم، آپ ان کے نگران نہیں ہیں. آپ کا کام ہے پہنچا دینا، نگرانی ہم کر رہے ہیں، حساب ہم خود لے لیں گے. یہ ومن تولا کس سے خطاب ہے؟ کون مراد ہے ومن تولا؟ اور جو منہ پھیرے کس سے؟ کس سے؟ یہاں کس چیز کا ذکر ہے؟ رسول کی اطاعت سے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولا. پہلی بات کیا کی گئی؟ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرے گا، اور جو منہ موڑے گا کس سے؟ رسول کی اطاعت سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم نے آپ کو ان پہ نہیں نگران بنایا، یعنی آپ ان کو پھر ان کے حال پہ چھوڑ دیں. سورۃ النساء آیت نمبر 64 وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. کس لیے بھیجا ہے؟ کہ اللہ کے حکم سے اس کی بات مانی جائے. تو گویا رسول کی اطاعت کا حکم بھی کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. تو رسول کی اطاعت کرنا کیا ہوا؟ اللہ ہی کی اطاعت کرنا ہوا. سورۃ آل عمران آیت 132 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو جو رحم چاہتا ہے، رحمت، ابھی رحمت کی دعا کر رہے تھے نا، تو رحمت کب آتی ہے؟ جب اللہ اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. سورۃ النساء کی آیت 59 یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، ذمہ دار ہوں. پھر اگر تمہارے درمیان کسی بھی معاملے میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا دو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اختلاف میں حجت کس کی بات ہوگی؟ نمبر ایک اللہ تعالی کی، اور نمبر دو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہاں سے ایک طرف جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بات بہت اہم ہے، وہاں دوسری طرف یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اختلافات میں آپ کے بعد کوئی بھی ہستی، خواہ وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اتھارٹی نہیں ہے یا اس کا قول قابل حجت نہیں ہے. اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو, یعنی ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنے اختلافات میں صرف اللہ کی کتاب نہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی رجوع کرو, یہی ایک صحیح طریقہ ہے اور ثواب کے لحاظ سے بھی اچھا ہے, انجام کے اعتبار سے بھی بہترین ہے. انجام کے اعتبار سے کیوں بہترین ہے؟ کہ پھر اختلافات ختم ہو جائیں گے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 56 میں آتا ہے, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے رب کی قسم, لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. پھر جو بھی فیصلہ تم کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں, یسلمو تسلیما, پورا پورا مان جائیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ مسلمانوں کے اختلافات میں اگر فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ لوٹایا جائے تو یہ ایمان کے بھی منافی ہے, یا اس بات سے کترایا جائے کہ نہیں آپ سے نہیں فلاں سے پوچھتے ہیں یا فلاں سے فیصلہ لیتے ہیں, خواہ وہ کتنی ہی بڑی کوئی ہستی کیوں نہ ہو, کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو, کتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو, کتنا ہی سمجھدار اور حکیم کیوں نہ ہو, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ رسالت آپ کی طرف بھیجی گئی تھی, جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تھے, اللہ تعالی کی طرف سے دی ہوئی حکمت آپ کو ملی تھی اور باقی سب آپ کے فیض سے فیضیاب ہیں. سورۃ محمد میں آتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو. اعمال کب ضائع ہوتے ہیں؟ جب انسان اللہ اور رسول کی اطاعت سے نکل کر یا ان کی مخالفت میں کوئی خود ساختہ نیک کام کرتا ہے, یعنی ان کا حکم کچھ ہے لیکن یہ کچھ اور کر رہا ہے اور اسے نیکی گردان رہا ہے. سورۃ حشر آیت نمبر 7 میں ہے, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو. اس کا کیا معنی ہے؟ کہ آپ کے احکامات لینا ہم پر فرض ہے اور وہ اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ آپ جو کچھ دیں وہ لے لو, جو کرنے کو کہیں وہ کرو. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانیں گے تو قرآن ہی ان کو یہ بتا رہا ہے کہ رسول جو کچھ دیتے ہیں وہ لے لو. اگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نہیں لیتے تو گویا وہ پھر قرآن کو بھی نہیں مانتے, اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں. اور نہ صرف یہ کہ آپ کا دیا ہوا لے لو بلکہ جس چیز سے آپ نے منع کیا ہے, روکا ہے, اس سے رک بھی جاؤ. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جس چیز سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرو, یعنی اگر نہیں رکو گے تو وہ پوچھے گا, بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کامیابی کی ضمانت ہے. سورۃ نور میں آتا ہے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں